يا أيها الذين آمنوا ايمان والو كتب عليكم الصيام فرض کیا گیا تم پر روزہ کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون تمہیں چاہیے کہ پرہیزگار بنو.
روزے کا مقصد کیا ہے؟
صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھانا نہ پینا نہ اپنی جائز بیوی کے ساتھ ہاتھ لگانا یعنی جمع کرنا. یہ تحمل مشقت کا پیدا کرنا ہے. تحمل مشقت جس قوم میں نہ ہو ان سے ڈر ہوتا ہے کہ وہ مقصد بیچ دے. اور کشمیر کا سودا کرے. یہ کشمیر جو آج مقبوضہ ہے یہ بھی پاکستان کو مل رہا تھا، لیکن لیاقت علی خان خود بڑا غیرتی تھا، لیکن اس کی گھر والی بڑی نقصان دہ عورت تھی. اس کا ہندو لیڈر سے غیر شرعی تعلقات تھے، اور اس نے اس کو فوراً کہا کہ آپ لوگ لے، اور لیاقت علی خان کو کہا روک لو جناب، یہ موجودہ ملک بہت ہے، کوئی ضرورت نہیں. ورنہ مقبوضہ کشمیر 65 سال ہو گئے، وہاں کی نسل تبدیل ہو گئی، لیکن خدا کی قسم ان کی زبان سے پاکستان نہیں ہے. پوری دنیا میں اتنا ظلم نہیں جتنا کشمیر کے لوگوں سے. 90% مسلمان چلا رہے کہ ہم پاکستان کے لوگ ہیں، ہم ہندوستان کے نہیں ہیں، اور وہ فوج لے جا کے ان کی پٹائی کر رہا. اور آج جو پاکستان کا پیندہ خان بن رہا ہے نواز شریف، جمعے کا قاتل، اس کے دور میں چند ہزار مجاہدین نے 50 لاکھ ہندوستانی فوج کو کشمیر میں گھیر لیا تھا. آن ریکارڈ موجود ہے، اور ان سے تک نک بھلا دیا گیا، چند ہزار مجاہدوں نے. لیکن اس نے امریکہ کے کہنے پر پاکستان آرمی کو حکم دیا، انہوں نے مجاہدین کو ٹارچر کیا اور ہندوستانی فوج باہر نکل گیا. ورنہ مجاہدین نے کشمیر نہیں، اس کے بدلے میں دلی لینا تھا کہ وہ بھی دے دو تب پہنچ جائے گی، ورنہ سب ہمارے ہاتھ یرغمال ہو چکا ہے. اور 1971 کا بدلہ مجاہدین لے رہے تھے کہ ہمارے 90,000 فوج نے ہندو افسر کو سلوٹ کیا اور اس نے چپل سے اس کے منہ پہ مارا، اور اسلامی کاز اسلامی روایات کو بدترین نقصان پہنچایا گیا. بنگال کے سرزمین پر اسلامی آرمی تباہ و برباد ہو چکی، کیونکہ یحییٰ خان تسی وہ سربراہ تھا چند روزہ، اور وہ مشہور جس کو بیوقوف لوگ ملک ترنم کہتے ہیں، حال کا جہنم، وہ 13 دن سے اس کے ساتھ کمرے میں تھی. کمانڈر ان چیف احکامات مانگ رہا تھا اور وہ زنا سے فارغ نہیں تھا، وہ بوڑھا زانی، الشیخ الزانی. اور نتیجتاً 90,000 پاکستانی فوج وہاں یرغمال ہو گیا، اور مغربی پاکستان کے لوگوں کا مشرقی پاکستان اپنے ملک پر قتل عام ہوا ہے. قتل عام، وہ میں مثال نہیں دے سکتا، بیان کرنے کی طاقت نہیں. اور بنگالیوں نے بھی ہندو اندرا گاندھی کو راضی کرنے کے لیے مسلمانان مغربی پاکستان کا وہ حشر کیا ہے جس کا کوئی شرمناک نک مثال دنیا میں نہیں ملی. وہ ہمارے اس محلے میں ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھنے آتے تھے تو کبھی کبھی نماز میں چیخ کر گر پڑتے تھے. ایک دن میں دفتر لے گیا، میں نے پوچھا شبر صاحب کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی بھاوج جوان بھتیجیاں وہ مشرقی پا پاکستان میں قتل ہوئے، یاد آتی ہے تو پتہ ہی چلتا. تو انہوں نے قصہ سنایا کہ جب مسلمان وہاں مغربی پاکستان کے محصور ہو گئے ڈاکے میں، تو ہمارے بھائی اور بھاوج جوان بھتیجیاں بھتیجے ان کو بھی منگالی لڑکے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں قتل کرنا. انہوں نے کہا کل جمعہ ہے، جمعہ پڑھنے دے. تو وہ چلے گئے اور محلے کے اس امام کو کہا کہ ہمیں بچا سکتے آپ. اس نے جمعے کے آواز میں لوگوں کو کہا کہ بغیر تو یہ ابھی تک زندہ ہے، ان کو جمعہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو پہلے ہی ختم کرنا تھا. اخلاق کتنا گر گیا تھا. اور جمعے کے بعد وہی ہوا سب. بس اس کے چند گھنٹے بعد ہندوستانی آرمی آئی اور پھر انہوں نے ممانعت کی. لیکن بہرحال بدترین ظلم ہوا ہے بنگال کے نقشے پر. اور پھر انہوں نے مشرقی پاکستان کا نام چھوڑا، حالانکہ یہ مذہبی نام تھا، اسلامی ملک کا نام تھا. پوری دنیا میں مغربی جرمنی اور فلاں جرمنی، افریقہ اور کتنی قسم کے افریقے ہیں. یہ بھی ہوتا مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان دوبارہ ہوتا. نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش رکھ دیا. تن ہم داغ داغ شد بمب کجا کجا دے ہم. توبہ توبہ. میں بنگال گیا ہوں اور میں نے وہاں کے اہل علم دیکھے ہیں اور خفا ہے بہت. دیوبندی مکتب فکر کے علماء طلباء غمگین ہیں بہت، اعتراف کرتے ہیں کہ بدترین ظلم ہوگا، ہونا نہیں چاہیے تھا. افسوس، اس وجہ سے وہ پاکستان سے ناراض. میں نے پاکستان تو کسی کا ٹھیکہ نہیں تھا، جس طرح ہماری قربانی تھی آپ کے بڑوں کی بھی قربانی ہے. یہ مغربی تو مشرقی، آپ نام نہ چھوڑتے. اور جس نے یہ سینکیا پھیلایا تھا شیخ مجیب، اس کا حشر بھی دنیا نے دیکھ لیا. چنانچہ جنرل ضیاء الحق نے، یہ اس لیول کا افسر تھا مشرقی پاکستان کے تباہ ہونے کے بعد، ان سے ملاقاتیں کی، ان کمانڈروں کو لیول پر لے آیا، ان کو ایک اجلاس میں بٹھایا، ان سے دریافت کیا کہ پاکستان تو دونوں ملک ہے، آپ کیوں بنگلہ دیش ہو گئے؟ اور یہ طے ہو گیا کہ کسی وقت جب آپ کہیں گے تو اعلان کر لیں، ہم اور آپ ایک ہوں گے. دوبارہ ادھر سے 145 قومندانوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بڑی قربانی دی، لہذا ہم کابل حکومت جنرل ضیاء کے حوالے کریں گے کہ آپ جس طرح پاکستان کے سربراہ ہیں، کابل کے بھی سربراہ ہیں. اور ادھر سے بنگلہ دیش والوں نے کہا کہ مشرقی اور مغربی ایک ہو جائے گا. یہ لیک ہو گئی اور اس پر امریکہ نے اس کے جہاز کو گرایا. جنرل ضیاء و 37 پاکستانی قیمتی جانوں کا قاتل عالمی بھیڑیا امریکہ ہے، اسی نے اس کو نیچے سے مارا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا. کیونکہ اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان کو دمکانے کے لیے اسرائیل کو کہا تھا کہ آپ بھارت سے حملہ کریں اور ان کے ایٹم بھی پلانٹ تباہ کریں. جنرل ضیاء تو خود جمجو تھا، اس نے بڑی خوشی سے منظور کیا، جب چاہے آپ حملہ کر سکتے ہیں، ہم ریڈی ہیں. چنانچہ اسرائیلی جہاز جمجو وہ ہندوستان آ چکے تھے، وہاں سے واپس بھاگے، کیونکہ غیرتی تھپڑ اعلان ایک کافی ہوتا ہے. تو امریکہ کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ بلاک پورا بن گیا مشرقی مغربی افغان، تو اس کا مقابلہ ہندوستان کیا کہ امریکہ کے لیے بھی مشکل ہے، اس کو تس نس کر دیا. استغفر اللہ. تو روزہ اس لیے فرض ہے کہ مسلمانوں میں مشقت کا تحمل آئے, بھوکے پیاسے رہے لیکن دشمنوں کے ہاں ملک کا سودا نہ کرے, اپنے ملک کا دفاع حفاظت, اسے ترقی دینا, اسے دشمنوں سے بچانا, یہ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے. ہمارے گھر سے زیادہ ہمارا محلہ, ہمارے محلے سے زیادہ ہمارا شہر, ہمارے شہر سے بڑھ کر ہمارا ملک, اور ہمارے ملک سے بڑھ کر ہمارا دین و اسلام, وہ پیش بہا اور قیمتی ہے. یہ قاعدہ یاد رہا. اے ایمان والو, فرض کیا گیا تم پر روزہ, یہ ترجمہ کرو, فرض کیا گیا تم پر روزہ, یہ مصدر ہے, جمعے کے لیے آ سکتا ہے, روزے نہیں, روزے نہیں, یہ مصدر ہے, یہ جمعے کا صیغہ نہیں ہے. اگر یہ جمع ہوتا تو آگے ہوتا کما کتبت, اور آگے کما کتبا, جیسے فرض کیا گیا تھا روزہ, اللذین, ان لوگوں پر, من قبلکم, جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, تمہیں چاہیے کہ گناہوں سے بچو, پرہیزگار بنے رہو. کیا گزشتہ امتوں میں رمضان فرض تھا؟ اگر جی یہ قول ہے لیکن کمزور ہے. امام الاثر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کے تین روزے, 13, 14, 15 اسلامی تاریخ ہو گیا, عاشورہ محرم, یہ گزشتہ امتوں میں فرض تھے, 12, 3, 36 اور 1 عاشورہ 37. لیکن رمضان شریف کی حیثیت سے, جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس طرح کے روزے شاید کسی امت کو نصیب نہیں ہوئے. یہ امت محمدیہ کا فخر, شرف اور امتیازی مقام ہے. تو تشبیہ نفس فرضیت پہ, رمضان المبارک کے فرض ہونے سے پہلے ہمارے ہاں بھی عاشورہ محرم فرض تھا, ہمارے ہاں بھی ایام بیس ہر مہینے کے 13, 14, 15 یہ فرض تھے. لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد تمام کے تمام منسوخ ہو گئے. امام محمد سے معطا میں منقول ہے کہ منسوخ کی ضرورت ہی نہیں, ختم کرو اسے. لیکن اور فقہائے متاخرین نے کہا ہے کہ یہ عاشورہ محرم اور ایام بیس کے روزے اور احادیث سے مستحب ہے, کیونکہ اصولی طور پر ایک نسخ جب وارد ہو جائے تو استحباب نہیں رہتا. والعمل بالمنسوخ حرام کالعمل بالمتروک, تو ہم منسوخ کے بعد استحباب کے قائل نہیں ہیں, بلکہ دلائل اخر کے ساتھ, دیگر دلائل. والمسلۃ طویلۃ الذیل فی محلہا, فمن شاء التفصیل والتدلیل فعلیہ ان یراجع الى تحریر الاصول لابن الحمام وشرح البخاری لامام الاثر انور شاہ المحدث والفقی. اے ایمان والو, فرض کیا گیا تم پر روزہ, جسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم تقوادار بن سکو. دیکھو, تقوا کے لیے تین چیزیں مانے ہیں, بسیار خوری, زیادہ کھانا. تو رمضان شریف میں تو کھانا ہی نہیں, بالکل بھوکا پیاسا رہنا ہے, اور بہت زیادہ سونا, جنید, اپنے وقت کا, پاکستان کا جنید, ہر وقت سویا, اکثر وقت سویا. مزمل نے اور اس کے گھر نے پورا دین اپنایا, لیکن اپنے اولاد کو بیداری نہیں سکھائی, اور بہت سارے خاندان اس نیند کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. بڑے قیمتی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ اس درس کے اعتبار سے بد نصیب ہے, بہت نہیں آ سکتے, نیند آتی ہے. دین کیا چیز ہے؟ اور اطباء کہتے ہیں نیند نیند کو بڑھاتی ہے. آپ زیادہ سوئے جس دن اتنی نیند آئے گی آپ بیدار رہو بیدار مغز رہو تو زندگی کی برکتیں نصیب ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جب میں انہیں دیکھ لیتا ہوں تو فتویٰ تو نہیں دے سکتا ہوں, فتویٰ تو دار الافتاء کا کام ہے. فتویٰ تو وہ ہوگا جس پر اور علماء بھی راضی ہو جائے. ایک آدمی کی رائے فتویٰ نہیں ہے لیکن مجھے ان کے چہرے پر کفر کے آثار نظر آتے ہیں. بالکل میں جانتا ہوں کہ کافر ہو چکا ہے, اتنا سویا ہے وہ. سوئے ہوئے کی فجر فجر نہیں, اس کی جماعت چھوڑنے کی کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. آثار کفر اور اس کی نحوست نوامین کے چہروں پر نظر آتے ہیں. سیاہی کفر کی پہلی رہتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سوام بیٹے سے ناراضگی کر لے. گھر اور مان دے جو سورج حکومت میں چاہے لڑکے میں رگشتے ہوئے دئی تھے بازا کے اور منڈل ہوئے بس چگوری ہو تو بھائی ہو تو بھائی ہر وقت ہوتی ہر وقت ہوتی. کس چیز کی نیند آ رہی ہے تو جو ہے؟ اور نیند کیوں آتی ہے کہ چاٹی بھری ہوئی ہے. تو پہلا کام روزے کا کیا ہے؟ ترک ہو تو آپ کھانا نہیں کھاؤ. دوسرا کام زیادہ سونا, دیر تک تراوی پڑھو سہری کے لیے اٹھو تو رات تو ٹوٹ گئی نیند کم ہو گئی. اور تیسرا کام کیا ہے؟ عبادت. رمضان شریف میں الحمدللہ عبادت خوب ہے. ترک ہو تو آم ترک المنام اور کثرت تعبد تو لعلکم تتقون یقیناً پرہیزگاری پیدا ہوگی. پرہیزگاری کے لیے یہی معانی ہے. آپ میں جتنے لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے اس کا علاج کر لیں. ابھی رمضان شریف شروع ہو جائے گا وہ بہت غمگین ہو جائے گا, ان کے لیے ابتدائی ایام قتل ہونے کے برابر ہوں گے کیونکہ دن بھر وہ اب سو نہیں سکیں گے سویرے در سے. مجھے ایک آدمی کہتے ہیں رمضان شریف میں بھی یہی ٹائم ہوں گے. میں نے کہا نہیں, یہ تراویح کے بعد ہوں گے تاکہ آپ گھر پہ سویا رہے. بہت سارے لوگوں نے کہا تراویح کی. میں نے کہا کراچی شہر میں لوگ غریب دن کو نہیں نکل سکتے, راتوں کو کون نکلیں گے؟ راتیں اللہ نے آرام کے لیے پیدا کی. بس اتنا بہت ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ تراویح میں لگا, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سحری کے لیے اٹھے گا. بھاجی مشقت کا لال لگم تب تب وقت تو درس کا یہ ہے جو ہری وقت قیمتی بیش بہا وقت. مجھے نیند نہیں آتی. ساٹھ سال کا بیمار, پینتیس چالیس سال سے پڑھا رہا ہوں. میں گوشت پوس کا نہیں, سر سے پاؤں تک پورے جسم میں درد اور ہر وقت کرب رہتا ہے. لیکن عجیب معجزہ ہے کہ جب درس کا وقت ہو جاتا ہے بیماری اٹھا کر کے ایک طرف پھینک دیتا ہے. مجھے کہتے چلے آ پائے. یا رب لکا شکر, درس کے دوران کوئی آرزہ مجھے نہیں ہوتا الحمدللہ. اپنے قرآن سے کتاب سے اتنا عشق ہے رب العالمین کو. پندرہویں صدی میں ہمیں قرآن کے معجزات منوا رہا ہے تو پہلی اور دوسری تیسری صدی کے ہمارے پاک بزرگوں کا کیا عالم تھا الحمدللہ. اے ایمان والو, فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ازگار بنو. ایام معدودات, وقت دن ہے گنتی کے, اور 365 دنوں کے مقابلے میں 30 دن کیا چیز ہے؟ ہمارے جو چیئرمین صاحب کو نظر بھی نہیں آتا چاند غریب بیداد کے حلوے مانڈو کی وجہ سے اس کو فرصت ہی نہیں ہے. فمن کان منکم مریضاً, جو کوئی تم میں بیمار ہو, اولا سفرن یا سفر پر ہو, خواہ وہ خشکی کا ہو تری کا ہو بس کا ہو یا جہاز کا ہو, جب 48 میل اپنے شہر گاؤں سے دور جا رہا ہو, مسافر شرعی ہے, روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. تو ایسا بیمار کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بڑھ جائے. بیماری شرع قائم میں ہے, یخاف علیہ ان یزداد او یموت, ڈر ہے. روزے کی وجہ سے بیماری بڑھ نہ جائے اور یا مر نہ جائے. اگر اس طرح مفتی صاحب کا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو زیادہ بیمار ہے, اور مسلمان روزے دار ڈاکٹر بھی کہے, دونوں باتیں, صرف مفتی کا اعتبار بھی نہیں ہے, یہ بھی جلد بازی کرتے فتووں میں, اور ہر ڈاکٹر کا بھی اعتبار نہیں, روزے دار نمازی ڈاکٹر کا ہے. ہر مرض مرض نہیں ہے, وہ مرض جو مخل ہو, جو طاعات اور عبادات کو روکے, صحت کو جھٹکا دے, موت دکھائے. امام بخاری کو علی بن مدینی نے کہا تھا تفقہ, فقہ پڑھو, احفظ الاحادیث, کیا ضرورت ہے, ساری حدیث تو حضرت یاد ہے, سب یاد ہے گا یار. کان مسکوب لی زکام والزکام ام الامراض, اے ہلو لی اللہ سمے ہو, آج روزہ نہ رکھو. بخاری نے کہا نہیں, یہ تو نہیں کہا, ام الامراض ہے, تو پھر فقہ پڑھ لو نا کہ مرض کا پتہ چل جائے. آپ کہنا اروح من احسن العلوم الى اشرف العلوم, انا مسافر مفتر فی اللغہ انتقل من محل الى محل صار مسافر. امام بخاری نے نہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا. کہا پھر سفر کی قید تعریف حد جاننے کے لیے تفقہ, فقہ پڑھیے, فقہ کے بغیر بیس نہیں ہوگا. بڑے سے بڑا حافظ الحدیث, ان کو بھی فقہ کی کمی سے تکلیف کون لے گیا, حافظ الحدیث صاحب. حضرت بن نوری نے مفتی محمود کو شکایت کی کہ آپ کی پارٹی کے ایک حافظ الحدیث غلط فتوی دے رہے ہیں, تو مفتی محمود نے جواب میں کہا کہ انہوں نے سارا علم گھر پر پڑھا ہے, سفر نہیں کیا ہے. میں حیران رہ گیا, میں خدا کو علم کے لیے سفر, صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی, بسیار سفر باید تا پخت شود خامی. چنانچہ ایک بہت بڑے علامہ و فہامہ تقریر کرتے کرتے, بڑے بزرگ باکرامت شخص سے ہم بھی مانتے ہیں, کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے ایسے پیڑے لائے, لاتے ماری تو زمزم کا کنواں نکلا ہے. میں نے کہا واہ اعلی حضرت, خیر تو ہے, خیر اس بخاری شریف ہے, آپ کے ابا کو یاد تھی پوری, یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل آیا اور اس نے پر مارا ہے, اسماعیل نے کوئی پیر ویر نہیں لائے, کئی روایت نہیں, جھوٹی بات ہے. صحیح روایات پیش کرنا اہل حق کا فریضہ ہے. بس جو کوئی تمہیں بیمار ہو یا سفر پر ہو, اللہ اکبر, ایک نقطہ یاد رکھو کہ دیکھو اعلی سفر ان کا آنا, یعنی فرمایا او مسافرن, حالانکہ مریدن کی طرح او مسافرن میں کوئی حرج تو نہیں, عربی ہے, کتاب المسافر میں سب لکھا ہوا ہے, ان کان مسافرن, ان کان مسافرن. طالب علم متوجہ رہے, دیکھو مرض تو اگر گھر پر بھی ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے, تو فمن کان منکم مریضن, ہے نا, یہی بیٹھے بیٹھے آپ کو تکلیف. صبح میں ناشتہ کر رہا تھا, میں نے ایک بلی کو پراٹھا ڈالا, بلی نے ایسے مجھے دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے. میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو, بس یوں کرا اور پیچھے ہٹی اور الٹیاں شروع ہو گئی, بتانے کے لیے کہ طبیعت بہت خراب, لا الہ الا اللہ. تو مرض تو گھر پر بھی ہو تب بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے, مگر سفر گھر پر نہیں ہوگا. مثلا ایک شخص جب تک شہر سے نکلا نہیں ہے تو صرف نیت سے مسافر نہیں ہے, اور صرف نیت سے بھی نہیں ہوگا اور جانے سے بھی نہیں ہوگا جب تک نیت اس کا نہ ہو, دونوں باتیں ہوگی. اس لیے فرمایا او علی سفر. دوسری بات یہ کہ ایک شخص کراچی میں ٹھہرا ہوا ہے لیکن ٹھہراؤ 15 دن نہیں ہے, تو شران اب بھی وہ علی سفر ہے, اور اس کے قیام کو کلعدم کر دیا ہے کہ آپ کا محل میں رہنا، نماز میں آنا، آرام سے رہنا، یہ کچھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انت اعلی سفر، آپ اب بھی سفر پر ہیں. سفر کب ختم ہوگا؟ جب آبادی میں کم از کم 15 دن قیام کی دن رات نیت کریں. تو چونکہ سفر میں تفصیل زیادہ تھی تو اس کو کہا اعلی سفر ہے، اعلی سفر ہے. سفر مجھے ایک آدمی کہتا ہے بھائی جہاز میں آپ نے کتنی رکعت پڑھی؟ میں نے کہا 2. اچھا نماز تو 4 رکعت ہے. میں سفر میں فرض 2 ہے. نہیں یہ کوئی سفر تو نہیں. کیوں؟ یہ کوئی سفر ہے؟ پلاؤ پیش ہو رہا ہے، گرم گرم چائے آپ کو آ رہی ہے، مولوی صاحبان کی تو حکومت ہے آپ سے، وہ سب چیف پرسر آ رہا ہے، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، حضرت نیمبو کا شربت بنا رہا ہوں گے، آپ کے تو مزے ہیں، آپ بھی مسافر ہیں. میں نے بنیاد سفر ہے، بنیاد سفر ہے. میں نے کہتا میں بلیو نہیں کرتا. میں نے کہا تیری بلیونگ سے کچھ نہیں ہوتا، مسئلہ اپنی جگہ ٹل ہے، تج جیسے کدو کریلا کسی شمارے میں نہیں ہے. چل تھوڑی دیر میں جو ہے نا جہاز والوں نے اعلان کیا کہ موسم کی خرابی سے بیلٹ باندھ لو، اور لال بتیاں جل گئی. میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا بچو زانٹنگ کا. میں نے کہا صرف آپ کے پلید زبان اور غلط منہ سے جہاز گر رہا ہے. میرے پاس میں آئندہ نہیں خیال رکھوں گا. میں نے کہا آپ جب گر جائے نا جلس جائے پھر سٹ کے لگاؤ. اللہ ایسا زورا ہو رہا ہے. اعلی سفر ہے، سفر تو سفر ہے. شاہ عبداللہ عرب کا بادشاہ جو ہمارے اسلامی سے فسالار ہے وہی پاکستان آئے تو حکومت پاکستان ان کے ایلچی ان کے اٹاشی ان کو دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے. اعلی سفر ہے، اختیارات کہاں ہے؟ یہ قرآن کی بلاغت و فصاحت پر قربان جاؤ. ایک سیلے کو جب استعمال کرتا ہے تو مفسر چاروں طرف دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں رکھ لی گئی، کہ سیلے میں فرق کر دیا گیا. مرض تو مرض ہے، آپ بیمار نہیں رکھ سکتے، وہ ٹھیک ہے وہی نہیں رکھو. سفر میں تفصیل ہے، کہاں جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، کب نکلیں گے، کل نکلیں گے، تو آج سے تھوڑا مسافر ہو رہا ہے. اور صرف نکلنے سے بھی نہیں ہوں گے، نیت بھی کر لو. صرف نیت سے بھی نہیں ہوں گے، نکلو. جب دونوں ہو جائیں گے تب جا کے آپ مسافر ہوں گے. او اعلی سفر ہے. فمن کان منکم مریضا او اعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کر لے اور دنوں کی، جتنے دن بیمار نے روزے نہیں رکھے، جتنے دن سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، اتنی گنتی پوری کرنی پڑے گی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ادا کی طرح قضا بھی فرض ہے، نماز کا بھی اور زکات کا بھی اور روزے کا بھی. بس پھر کے قضا کو نہیں سمجھتے، وہ قرآن نہیں سمجھتے. اس لیے وعلی الذین یطیقونہ، اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں، پہلی تفسیر، فدیتن، فدیہ دے دے تو عام مسکین، کھانا کھلائے مسکین کو. جب عاشور محرم کا روزہ فرض تھا اور ہر مہینے کے چاند کے 13, 14, 15 کے فرض تھے تو یہ اختیار تھا کہ اگر طاقت ہے تو چلو روزہ رہنے دو، مسکین کو عاشورے کے بدلے میں صبح و شام کھانا دو، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت، یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا دو. اور یا یہ کہ آپ انہیں راشن دے دی بھی اجازت ہے. بخاری شریف میں ہے، حضرت انس نے کہا ہے لحمن و خبزن، نہ دال نہ ساگ، نہ پلاؤ نہ بریان، بس گوشت. جہاں چھوٹے گوشت کا رواج ہو وہ چھوٹے گوشت اور روٹی کھلا دے، اور جہاں بڑے گوشت کا رواج ہو پختون علاقوں میں وہ موٹا گوشت کھلائے. ایک ہی بات ہے، لحم لحم ہے، لحمن و خبزن. بخاری شریف میں حضرت انس کی روایت ہے. اور ایک ہی تفسیر یہ ہے کہ یہ اختیار تھا کہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہو طاقت ہے عطا قیوتی کو بمانے استطاع یستطیع ہو گئے. اور دوسری طرف اس وقت پھر رمضان فرض نہیں تھا. شاہ انور شاہ کی رائے یہ کہ رمضان کا ذکر آگے سے ہے شہر و رمضان سے. لیکن جمہور مفسرین جمہور محدثین اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اختیار تھا, آہستہ آہستہ جب طبیعت عادی ہو گئی تو ٹائٹ کر دیا گیا ہے. اب تفسیر یہ ہے اور اوپر ان لوگوں کے یتیقونہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اطواق یتیقو میں حمزہ افعال کا سلب معنی کے لیے کبھی کبھی آتا ہے, جیسے فلوس پیسے, افلاس پیسوں کا نہ ہونا, بڑا افلاس چل رہا پیسے ہی نہیں ہے. تو یہ جو حمزہ لگ گیا شروع میں اس نے نفی پیدا کر دی. تو طاق یتیقو کے معنی طاقت کا ہونا اور اطاق یتیقو کے معنی طاقت کا نہ ہونا. اور اوپر ان لوگوں کے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے بوجہ بوڑھا ہونے کے, شیخ فانی یا زیادہ بیمار ہونے کے جس میں کبھی رکھنے کا امکان نہیں, فدیت ان تو عام و مسکین, فدیہ دے دے کھانا کھلا کے مسکین کو. علماء یہ بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک سر سایہ فطرانہ جتنا ہوتا ہے ایک روزے کی اتنی قیمت ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ کھانے کا حساب لگا لیں اور اس حساب سے ایک روزے کے بدلے میں ایک مستحق کو, مسکین کو, طالب علم کو دو وقت کا کھانا غذاءً و عشاءً مہیا کریں. فمن تطوع خیرًا, جس نے نیکی کی بڑھا کر ایک مسکین کی جگہ ایک روزے کے بدلے میں دو کو کھلایا, فو خیر اللہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. وان تصومو روزے ہی رکھو اے بیمار, وان تصومو اور روزے ہی رکھو اے مسافر صاحب, خیر اللہ کو بہتر ہے اگر نقصان نہ ہو. ان کن تم تعلم, وہ بیمار جس میں بیماری کا اندیشہ زیادہ نہ ہو, یا سفر ایسا ہے کہ روز رکھنے کا تحمل ہے تو اب رکھنا اچھا ہے. نور الانوار میں ہے لأن المصیبۃ اذا امت طابت, تکلیف جب سب لوگ گزارے تو آسانی ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. باقی بعض بیماریاں جیسے بلڈ پریشر, شوگر, دل کے امراض, حقیقت یہ ہے کہ ان میں فاقہ بہتر ہے. یہ بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے, اگر کھانا کنٹرول ہو جائے تو اچھے ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود یہ مسئلہ محفوظ رہا کہ کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کسی قسم کے انجیکشن سے الا ایک دماغ میں براہ راست لگے یا معدے کو بغیر مسا میں بدن کے دوا پہنچے پھر ٹوٹے گا ورنہ نہیں. تو اگر زیادہ شوگر محسوس ہوئی تو انسولین لگا لے روزے میں, نہیں ٹوٹے گا, مکرو بھی نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ شام تک نہیں پہنچتے اور نڈال ہو رہا ہے تو گلوکوز چڑھا لو انجیکشن کے ذریعے, کوئی حرج نہیں, گھبرائے نہیں, ساڑھا پلہ بھاری ہے. ملی پہ سے خبر ہوئی پکا مسئلہ ہے. بالکل استاد محترم مفتی ولی حسن کا تحریر میرے پاس موجود ہے, یہ دائرے میں میں نے پورا لکھا ہے. حضرت کے یہ الفاظ ہے کہ کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے اس انجیکشن کے جو پاس کو پان وغیرہ کے براہ راست معدے تک دوا پہنچاتے یا دماغ تک, جو دوا مسا میں بدن سے رس رس کے پہنچتی ہے اس سے کوئی انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ اگر شوگر زیادہ ہے تو انسولین لگا لیں, اور اگر نڈال ہو رہا ہے تو روزہ نہ توڑے, کھجور نہ کھائے, شربت نہ پیے, میٹھا نہ لے, انجیکشن کے ذریعے کوئی چیز چڑھا دے, فائدہ ہو جائے گا جسم کو, روزہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی. باقی اور مولوی ایسا نہیں کہیں گے تو ان کی باتوں سے ڈرنا بھی نہیں اور اٹھنا بھی نہیں, یہی جو ہے نا ساڑھا پلہ باری ہے, یاد رکھو. جی ہاں, تو تین قاعدے ذکر ہوئے، کتب علیکم القصاص ایک، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ تقسیم مال قاعدہ شریعت سے دو، کتب علیکم الصیام تین، چوتھا قاعدہ آ گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدل للناس، وہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے. پہلے فرمایا ہدل للمتقین، توحید کے سو آیاتیں دہرائی اور رسالت کی کا مرحلہ گزر گیا، شبہات کے جوابات دیے، مجاہد کی ٹریننگ کر لی، تین قاعدے، تو اب تو جا کے فائدہ ہو گیا نا عوام کو بھی، تو ہدل للناس ان کو بھی فائدہ پہنچ گیا. وبینات من الہدى والفرقان، اور یہ دلائل ہے ہدایت کے اور حق و باطل میں امتیاز کے. فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی موجود ہو تم میں رمضان کے مہینے میں اور وہ زندہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، فلیصم ہو، روزہ رکھے، امر ہے، فلیصم الامر للوجوب، فرض ہے. ومن کان مریضا، جو کوئی بیمار ہو، اولا سفر، یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، پس گنتی اور دنوں کی، یرید اللہ بکم الیسرا، چاہتے اللہ تمہارے بارے میں آسانی، اس لیے تو مریض مسافر کو اجازت دی نہ رکھنے کی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتے تم کو تنگ کرنا، ولتکمل العدت، لیکن گنتی پوری کرنی ہوگی، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور بڑائی بیان کرو اللہ کی کہ تمہیں سمجھ دی ہے، مسائل سمجھ میں آ رہا ہے، ولعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے. وإذا سألك عبادی عنی، اور جب پوچھنے لگے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فإنی قریب، میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں دعوت کرنے والے کی، یعنی دعا مانگنے والے کی، جب بھی مجھ سے مانگے. حدیث شریف میں ہے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، اربنا بعید فننادی ہے ام قریب فنناجی ہے. صفۃ التفاسیر للصابودی، ابن کثیر لعماد الدین، السراج المنیر للشیربینی، مظہری للقاضی فنیفتی. اس کا جواب آیا، اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، پس میں تو بہت نزدیک ہوں، اجیب و دعوت الداعی دان، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی، جب مجھ سے مانگے. سبحان اللہ، فلیستجیبوا لی، پس وہ میری اطاعت کرے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ کامیاب ہو جائے. دعا قبول ہونے کے لیے ایمان، دعا قبول ہونے کے لیے اطاعت، دعا قبول ہونے کے لیے اللہ سے خوب مانگنا، خوب مانگ، اتنا مانگو کہ مانگتے ہوئے تمہیں تسلی ہو جائے کہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے عجیب بات لکھی ہے کہ جتنے ذرائع اسباب وسائل ہم استعمال کرتے ہیں ان کو اللہ نے کبھی نہیں کہا ہے، اور جس ذریعے سبب وسیلے کو اللہ نے کبھی کہا ہے وہ دعا ہے، اس کی طرف توجہ کرو. سبحان اللہ، خوب دعائیں مانگو، مجھ فقیر کے لیے بھی، صحت کے لیے، افسر العلوم کے لیے، دورہ تفسیر کے لیے، پوری امت کے لیے، شہر کے قیام امن، ملک کی حفاظت، عالم اسلام کی عزت رفت کے قیام اور دوام کے لیے دعا فرمائے. عجیب بات ہے کہ روزے کے ضمن میں پہلے تاکید کی کہ تعداد پوری کرو، شکر کرو، عبادت کرو، پھر دعاؤں کا ذکر. اشارہ ہے کہ افطار کا وقت خاص قبولیت کا ہے، عبادت ہو جاتی ہے. افطار کا وقت اس لیے نہیں کہ چولے اور پکوڑے تیار ہیں دعا قبول ہو رہے، نہیں، عبادت قبول تکمیل کو پہنچتی ہے، اور تکمیل عبادت خوشی کا لمحہ ہے. زکا پختانا وی وی درو جے ہر ماخا مختر دے درو جے ہر ماخا مختر دے زری زری د پیشمنی د نارو شمار
افطار کیا ہر رات عید ہے کہ سحری کے نعرے اور جگانے سے تنگ آیا ہوا ہو وہ نیند نکتی ہے نیند کے لیے جنید کو چھوڑ دیا خوب سوئے گا اب بھی کہیں پڑھو ہوا لا الہ الا اللہ ابتدائے اسلام میں یہ طریقہ تھا کہ شام کو روزہ افطار کرنے کے بعد جب تک جاگ رہے ہیں لوگوں کھائے پیئے لیکن اگر آنکھ لگ گئی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا سیری ویری نہیں ہوتی تھی ایک صحابی دن بھر مشقت کر کے رات کو آئے روزہ رکھ کے جب فارغ ہوئے بیوی کھانا تیار کر رہی تھی اور وہ سو گئے اور شاید اسی رات کو بیوی سے ہم بستری بھی کی اس وقت چونکہ رات کو بھی روزہ ہوتا تھا تو ہم بستری بھی بنی تھی دونوں غلطیاں ہو گئی اللہ نے اس کا جواب دیا اوہل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم حلال کیا گیا تمہارے لیے راتوں میں روزے کے جمع کرنا بیویوں کے ساتھ اجازت غلطی ان سے ہو گئی اجازت ہمیں مل گئی ہن لباس لکم وہ کپڑے ہیں تمہارے وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے اشارہ ہے کہ لباس میری عزت ہے اپنا نیا پرانا میلا گدلا لیکن میرے کپڑے ہیں میری قمیص ہے میری شلوار ہے بیوی جیسے بھی ہے کالی ہے یا بجنگی ہے صاف ستھری ہے یا پوڑ لکھی پڑی یا بے تعلیم لیکن یہ آپ کی عزت ہے آپ کی وجہ سے اس کی عزت ہوگی آپ اس کو عزت دیں اس کا احترام کرے اور کرائے لباس اس کا ہر عیب چھپانا ہوتا ہے کوئی کسی کو کہتے کہ دیکھو میری شلوار میں یہ داغ لگ گئے دیکھو دیکھو میں رہی کیسے کون احمق بے وقوف ہو تو میاں بیوی کا پردہ رکھے اور بیوی میاں کا پردہ رکھے علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ میاں بیوی کی خفیہ باتیں اوپن کرنا حرام نہ جائے گناہ کبیرہ ہن لباس لکم وہ تمہارے پوشاک ہے وانتم لباس لہن اور تم ان کے پوشاک ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم خوب جانتے ہیں اللہ کہ تم سے خیانت ہو رہی ہے اپنے بارے میں یعنی روزے میں ملنا منع تھا اور آپ مل گئے فتاب علیکم اب اللہ نے توبہ تمہاری قبول کی وہ عفان کو معاف بھی کر دیا کہ شان صاحب فل آنا آؤ باشرو ہن بیویوں سے ملو تو صحیح اجازت ہو گئی وقت ہو ماں کا تب اللہ لکم ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا یعنی بیوی سے ملنا اس نیت سے کہ اللہ نیک اولاد دے بچے دو ہی اچھے آئے عقل کے کچے دو کہاں اچھے دس کم از کم ہو تو خوشی ہوگی گھر پورا آباد ہو خالد بن ولید کے ایک حادثہ میں 40 بیٹے مرے لقمان حکیم کے ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے موجودہ امام کعبہ عبداللہ ابن سبیہ ان کا بیٹا امام کعبہ عمر مرا تھا حادثہ میں تعزیت کے لیے گیا تھا شیخ کے گھر امام کعبہ سے تعلقات ہیں محبت ہے تو میں نے ایسا سے حضرت کے صاحبزادے سے پوچھا کتنے بھائی ہو تو اس نے ایسا سے کہا کہ 28 اور ہیں اور حضرت جو شہید ہوئے ان سمیت 33 تھے کچھ چھوٹے کچھ بڑے تعداد بھی اس سے آگے پیچھے ہو گئی ایک قاضی صاحب نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو لے آؤں داخل کروں میں نے کہا لے آؤ ناظم صاحب نے کہا کہ دادی ہمیں 2-3 بچوں کی گنجائش ہے میں نے کہا وہ ہمارے قاضی آفتاب صاحب آئیں گے عالم صاحب میرے پیچھے آئے، قاری آفتاب صاحب 14 بچوں کو لائے. میں نے کہا پورے محلے، ہم محلے کے نہیں، میرے اپنے بیٹے ہیں. کہا اور ہے بھائی؟ جی ہاں ابو، 3 رہ گئے ہیں. میں نے کہا بس رہنے دو. ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا برمی، کہاں گئے تھے کل؟ اور جی گڑبڑ ہو گئی. کیا گڑبڑ ہوئی؟ ہمارا بھائی ہوا. کتنا ہوا؟ 17 ہوا. میں نے کہا زیادہ نہیں. کہ نہیں، میری امی جہاں سے آئی ہے وہاں میری نانی کا بھی 24 ہو گیا. بولے تیتر بچو، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. لکھتے ہیں بچے دو ہی اچھے، یہ کس کو سناتے تھے؟ بے نظیر صاحب اس وقت وزیر اعظم تھی، اس کے 3-4 ہو گئے تھے، اور صدر فاروق لغاری اس وقت حکمران تھا، صدر پاکستان تھا، اخبار میں تھا، اس کے 11 بچے ہو گئے. ٹیلی ویژن کو کسی نے کہا کس کو سنا رہا ہے یہ؟ بچے دو ہی اچھے، عقل کے کچے. بس آؤ بیویوں سے ملو اور ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. یعنی اولاد پیدا کرنا افزائش کی نیت سے ملاقات ثواب ہے. ہاں اگر ڈاکٹر نے کہا کہ بیوی بیمار ہے یا کوئی ایسا موذی مرض ہے یا اور کوئی وجوہات ہے تو بے شک وہ ضبط اولاد وغیرہ کے مسائل شریعت کے حدود میں اس پر عمل جائز ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے، بہت ہنسایا مجھے. مجھے کہا آپ تو جمعے میں درس میں چٹپٹا سناتے ہیں، میں بھی آپ کو ایک چٹپٹا سناتا ہوں. کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اچھی طرح چیک کرو. آخر یہ کیا ہوا؟ کہ میرے پیٹ میں وزن زیادہ ہو گیا اور دن بہ دن بڑھ رہا ہے. تو کہا، میں نے کہا خطرہ کس چیز کا ہے؟ بھائی خطرہ اس چیز کا ہے کہ میں نے بیوی کے بچے بن کر آئے، مجھے ڈر یہ کہ کہیں اس کی جگہ میرے یہاں تو نہیں ہوئے. کیونکہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے بہت ہاتھ روک سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کی، یقین کر لو چند دنوں میں پیٹ صحیح ہو گئے، ورنہ کار خراب ہو. اللہ تو بغیر کسی وجہ کے پیدا کرتا، کون اسے پوچھتا ہے؟ کہ رب کریم کوئی مس سے بشر نہیں ہے، وہ چل تو اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ لا یسأل عما یفعل. اور ہمارے بزرگ تھے ختم نبوت کے، بہت بڑے سپہ سالار امروٹی صاحب آئے ہیں، یہاں نماز پڑھنے جمعے کے آتے تھے، بڑے عالم تھے، سن کے اکابر علماء اولیاء میں سے تھے. تو ایک دن مجھے واقعہ سنایا کہ میری 4 بیویاں ہیں، 3 سے 26 بچے ہو گئے. تو میں نے کوئی منصوبہ بندی والوں سے ملاقات کی، چپکے سے دوائیاں لیا ہے اور بیویوں کو ویسے چل بل سے کھلایا تو بھائی سلسلہ بند ہو جائے. کہا یقین کر لو اگلے سال ہر ایک بیوی کے 2-2 ہو گئے. اور میں نے کہا یا اللہ توبہ کر دو، بس تیرا زور چلتا ہے. واللہ غالب علی امری، خدا زورآور ذات صرف آپ کی ہے، باقی سب مخلوقات کمزور و عاجز ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے داغا سفید سیاہ داغے سے. من الفجر، یہ فجر ہوگی. سفید داغا سیاہ داغے سے الگ نظر آ جائے، اشارہ تھا کہ پوری رات کھا پی سکتے ہو. وہ جو پہلی والی پابندی تھی وہ ختم ہو گئی. البتہ سفید سحر جب ہونے لگے اور سیاہی رات کی ختم ہو چکی ہو تو یہ وقت فجر ہے، اب نہیں کھاؤ، روزہ بند کر لو. قرآن شریف کو دیکھو ذرا، بخاری شریف میں ہے کہ اس آیت کے نزول پر حضرت ادیب نے خاتم رضی اللہ عنہ، ایک بزرگ صحابی ہے، وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور حضرت سے کہا، حضرت میں نے تو سیاہ اور سفید دھاگے لیے اور ان کو دیکھتا گیا اور کھاتا گیا اور دن چڑھ گیا. حضرت ہنسے، آپ نے کہا انک لعریض القفا، آپ بات سمجھے ہی نہیں. سفید دھاگے سے مراد تار نہیں ہے، سفید سہارا ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد سیاہ دھاگا نہیں ہے، رات کی ظلمت اور اندھیرا ہے. یعنی جب صبح ہونے لگے اور رات چھٹ جائے تو کھانے پینے کی پابندی آ گئی ہے، وقت سحر ختم ہوا، وقت فجر داخل ہوا. تو دیکھو عربی ہے، صحابی ہے، اخلاص والے ہیں، دیانت و صداقت والے ہیں، لیکن تفسیر پیغمبر کے بغیر آیت نہ سمجھ سکے تو کسی کا یہ لکھنا کہ قرآن سمجھنے کے لیے تفصیلی علوم کی ضرورت نہیں ہے، ایک نارمل کنڈیشن کا عربی پروفیسر اس کو سمجھ سکتا ہے، بدترین ظلم. قرآن فہمی سے بے پہروی کی علامت ہے. ثم اتم الصیام الى الليل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک. ولا تباشروهن، اور تم بیویوں سے نہ ملو. وانتم عاکفون فی المساجد، دراہ لے کے تم اعتکاف میں ہو مسجد میں. روزے کے اخیر میں اعتکاف ذکر کیا، افضل ترین عمل رمضان کے اخیر میں اعتکاف ہے. اعتکاف تین طرح ہے، ایک دن رات کا بھی ہے، ایک لمحے کا بھی ہے. اس گیٹ سے طالب داخل ہوا، اس پہ جانے کے لیے درمیان میں نیت کی. محمد نے کہا ہے اصل میں کہ اس سے بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم ایک رات کا تو ہو. اور نظر اعتکاف جتنی آپ کی نیت اتنے روزے واجب، اور سنت اعتکاف رمضان شریف کے آخری اشارہ. اعتکاف میں مباشرت، مان نساء اور اس کے دوائی سب ممنوع ہیں، کیونکہ یہ تو مسجد کا ماحول ہے. تلک حدود اللہ. خواتین گھروں میں نماز کی جگہ متعین کرے اور انہی جگہوں میں بیٹھ جائے اعتکاف کے ارادے سے. ان کا اعتکاف مرد کے مقابلے میں آسان ہے، گھر کی عورت ہے، وہیں ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہے، ان کے ساتھ وہیں بیٹھ کر ساتھ کھانا افطار بھی کر سکتی ہے، اور وہیں سے وہ پورے گھر کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے. البتہ اوقات عبادت میں گزرے تو زیادہ بہتر اور افضل ہے. تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جانا. كذلك يبين الله آياته للناس، یوں بیان فرماتے اللہ آیتیں لوگوں کے لیے. لعلهم يتقون، تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچے. رمضان کا روزہ شروع ہوا تو لعلكم تتقون، ختم ہونے لگا تو پھر فرمائے لعلهم يتقون. اول و آخر تقوی اور پرہیزگاری مطلوب ہے. ایک قاعدہ یہ ذکر ہوا کہ کتبہ علیکم القصاص، دوسرا قاعدہ کہ مال کی تقسیم قاعدہ شریعت سے، تیسرا قاعدہ روزہ فرض ہے تحمل مشقت، چوتھا قاعدہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق. وتدلوا بها الى الحکام، اور تم پہنچاتے ہو یہ حاکموں کو. تدلوا ادلا یدلی کے معنی دلو کہتے ہیں، بھوکے کو. بھوکا عبد القادر نے جنگ اخبار میں استعمال کیا ہے، بھوکا بوکا، ڈول، زم، جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، یہ تو بوکا ہی کہنا. اردو میں بھی بوکا استعمال ہے. ہاں بوکا عبداللہ، کیا نام ہے اس کا؟ عبد القادر حسن ہے، کیا نام ہے وہ جو جنگ سے چلا گیا ایکسپریس میں؟ اس کے ایک مضمون میں بوکا آیا ہوا ہے. بوکا نوٹ کیا ہے، بوکا. تو دیکھو بات سنو، دستور یہ ہے، عبد القادر حسن ہے غالباً، دستور یہ ہے کہ بوکا کنویں میں لٹک کے پانی باہر آتا ہے، تو کنویں کا پانی جب باہر نکلتا ہے تو کنواں آباد ہوتا ہے. افسران لوگوں کا کام کریں جیسے کنویں کا پانی باہر جا رہا ہے، لیکن اگر باہر سے پانی کنویں میں جائے تو کنواں ویران ہو جائے گا. رشوت افسر کو دینا جیسے کنویں کے اندر پانی واپس جائے. وتدلوا بها، افسروں کو تشبیہ دینی کنوؤں کے ساتھ، اور رشوت کو کہا کہ کیا پانی واپس انہی میں ڈال رہا ہوں, اور اس بچائش کے نکالنے کے یہ قرآن کی بلاغت ہے. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور تم پہنچاتے ہو رشوت حاکموں کو, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, کہ تم ہڑپ کرو ایک حصہ لوگوں کے مال کا, بالاسم گناہ کر کے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, دَرَحَانِ, کہ تم جانتے ہو. باقی فروعی احکام 18 جو بنتے ہیں 36 وہ اسی زمن میں ہم بیان کریں گے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ.